بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام عبادات کا جو ایک نظام دیتا ہے، اس کی ایک اہم شکل روزہ ہے۔ عبادت کو اسلام میں مقصد قرار دیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد قرآن نے عبادت قرار دیا ہے۔ اس عبادت کی حقیقت جب تک واضح نہ ہو، اللہ کے اس حکم کا اتباع اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا۔ آج ہم چاہیں گے کہ اس عبادت کی حقیقت اور خود دین میں اس کا جو تصور ہے اس کو سمجھیں، اور خود ظاہر ہے کہ پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جو صاحبان علم ان سوالات کے جوابات کے لیے ہماری مدد کریں گے، ان میں شامل ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی۔ احمد جاوید صاحب، میں آپ سے بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ عبادت مطلوب ہے دین میں، جیسے کہ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، اور یہ عبادت کے مظاہر بھی ہمارے سامنے ہیں۔ عام طور پر تصور یہ ہے کہ عبادات یہی تین چار چیزوں کا نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ تو عبادت اصل میں ان چار چیزوں کی ادائیگی کا نام ہے یا کسی مجموعی رویے کا نام ہے؟
بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی ہے، وہ گویا قرآن کے تمام مقاصد کو متعین کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ وہ آیت ایسی، اس آیت کی روشنی میں اگر کہا جائے تو عبادت فطرت کا قوام ہے، یعنی ہماری فطرت جس قوام پر خلق ہوئی ہے وہ قوام
عبادت
ہے۔ یعنی ہماری تخلیق کی غایت بھی عبادت ہے اور ہماری تخلیق کی حقیقت بھی عبادت ہے۔ تو ان معنوں میں عبادت، یہ والی عبادت اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے کردہ چند صورتوں میں ظاہر تو ہوتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ میرا عبداللہ ہونا میرے تشخص کی، میرے وجود کی واحد شناخت بن جائے۔ یعنی میرا اللہ کا بندہ ہونا میرے موجود ہونے کی ہر جہت کو ڈیفائن کرنے کے لیے صرف اور صرف کافی، صرف یہی کافی ہو۔
تو جب میں جو کام بھی کروں یا ایک بندہ جو کام بھی کرے، یہ متعین ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں،
یہ کیا چاہتے ہیں۔ اور میرا موجود ہونا چند مختلف جہات سے عبارت ہے، جن میں ممکن ہے کہ اگر کوئی امر اصلی موجود نہ ہو تو وہ آپس میں مربوط نہ ہو۔ مطلب میرا بیٹا ہونا اور میرا باپ ہونا، اگر بیچ میں کوئی ربط موجود نہیں ہے تو یہ ایک دوسرے سے غیر متعلق ہیں، اور یہ دونوں حیثیتیں مجھے حاصل ہیں۔ تو یہ جو میرا اللہ کا بندہ ہونا ہے، یہ میرے موجود ہونے کے تمام احوال کو محیط ہو اور میرا واحد تشخص بن جائے، یہ ہے دین کا مقصود، یہ ہے دین کا مطلوبہ آدمی، جس کے تمام ضمنی تشخصات اس کی بندگی پر قائم، اس کی بندگی سے معروف اور اس کی بندگی سے متعلق ہوں۔
جاوید صاحب، ابھی ہم نے عبادت کی حقیقت کے متعلق بات کی، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس آیت میں اللہ کی عبادت کو یا مقصد زندگی ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی معرفت مقصد زندگی ہے، یعنی یہاں لیعرفون اصل میں آیا ہے، اس کا صحیح مفہوم یہ ہے۔ تو یہ عبادت اور معرفت کا باہمی تعلق کیا ہے، اور کیا معرفت کو الگ چیز ہے عبادت سے؟
یہ معرفت تو اس کی پدا ہے، اللہ تعالیٰ کی اگر معرفت نہیں ہوئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بندے ہونے کی حیثیت ہی نہیں پہچانی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہی اصل میں آپ کے اندر یہ احساس اور شعور پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بندے ہیں۔ اس پروردگار کو آپ نے پہچان لیا، آپ نے اس کو دریافت کر لیا، اب آپ اپنے آپ کو بھی اس کے نتیجے میں پہچان لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو کچھ موجود ہے وہ تو یا مادہ ہے یا نفس ہے، دونوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کا خالق ایک پروردگار ہے، وہی زمین و آسمان کا خالق ہے، وہی میرا بھی خالق ہے، میں اس کا ایک عاجز بندہ ہوں، اس نے مجھے کسی خاص مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے، تو یہ معرفت جب آپ کو حاصل ہوتی ہے اس کے بعد ہی احساس بندگی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو بنیاد ہے،
یہ معرفت ہی اصل مطلوب ہے۔ یہ اگر حاصل ہو گئی تو گویا آپ نے مقصد زندگی کو پا لیا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ معرفت کو بنیاد کی حیثیت تو یقیناً حاصل ہے، لیکن وہ معرفت حاصل ہونے کے بعد آخر آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے نا، وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ یہی ہے کہ میں بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں یہی بیان کیا ہے کہ جب تم اس شعور کے ساتھ جیتے ہو کہ تم خدا کے بندے ہو، میرے وجود کی غایت یہی ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میرے ہونا مقصود یہی ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس چیز کو جب اپنے اندر دریافت کر لیتے ہیں تو بس یہی آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کر لیتی ہے. اس وجہ سے معرفت تو بنیاد ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر میں اپنے وجود کے شعور سے بیگانہ ہو گیا ہوں تو پاگل ہوں گا نا.
ٹھیک بات.
اسی طرح میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بیگانہ ہو گیا ہوں تو پھر تو احساس بندگی پیدا ہی نہیں ہوگا میرے.
یہ معرفت اور عبادت کا جو تعلق ہے اس پر ہم احمد جاوید صاحب سے بھی پوچھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہے احمد جاوید صاحب. یہ بات تھوڑی سی میں اس کی چاہتا ہوں کہ مزید وضاحت ہو، یہ معرفت اور عبادت کی جو اصطلاح ہے عام طور پر اس کے بارے میں لوگوں میں بعض بحثیں چونکہ جاری رہتی ہیں. جاوید صاحب کی بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت آپ حاصل کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں یا اللہ کا عبد بن جائیں. ایک تصور یہ ہے کہ اللہ کا عبد عبادت جو ہے یہ دراصل معرفت کی طرف لے جاتی ہے، ترتیب الٹ ہے، اور ہم کو اصل میں اللہ کی ذات کی معرفت ہی حاصل کرنی ہے اور ہمارا مطلوب یہ ہونا چاہیے. تو عبادت اصل میں اس معرفت کی حصول کی طرف جانے کے لیے ایک تربیتی نظام ہے.
بہت صحیح. یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ کہیں ذریعہ عبادت کو بنایا گیا ہے، کہیں ذریعہ معرفت کو بنایا گیا. تو اس میں جو یہ والا اسکول جو ہے جو عبادت کو ذریعہ معرفت سمجھتا ہے، وہ ہم پرانی پچھلے پروگرام کی اصطلاح میں کہیں تو وہ ایک مسلمہ عقلی سے ناواقف ہے. وہ مسلمہ عقلی یہ ہے کہ عبادت حقیقت سے مربوط اور متعلق رہنے کا حق ادا کر دیتی ہے. عبادت اپنے معبود سے تعلق کے تمام آداب کی انجام دہی کے قابل بنا دیتی ہے ایک واجب الاطمینان سطح پر. لیکن عقل کو میسر آنے والی معبود کی معرفت یعنی حق مطلق حق صریح کی معرفت، وہ عقل اس کا احاطہ نہ احاطہ کر سکتی ہے اور نہ اس کی صحت کی کوئی واضح اور محکم دلیل تلاش کر سکتی ہے. یعنی میرا معبود میرے احاطۂ علم اور میرے احاطۂ تجربیات سے مطلقاً ماورا اور منزہ ہے. تو اس اجمالی معرفت کے ساتھ میری عقل سب سے پہلے جس چیز کا اثبات کرے گی، جس چیز پر قائل ہوگی،
عقل کے دائرے کی چیز ہے، لیکن ایک یہ کہ اس کی ذات مطلق کی بھرپور یا اس سے بڑھ کے معرفت یہ اس کے دائرے عقل سے باہر کی چیز ہے،
دائرے عقل سے باہر کی، اور یہ مسلمہ عقلی ہے.
ٹھیک بات ہے. احمد جاوید صاحب نے جو بات کہی اس کو ایک اور زاویے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی میں جانوں کہ بعض لوگ اس بات کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اصلاً جو ہے وہ خدا کے وجود ہی کا ایک حصہ ہے، حقیقت میں اصل چیز تو اللہ کی حقیقت ہی ہے سب کچھ. تو انسان کا درجہ کمال یہ ہے جو معرفت کو مطلوب جانتے ہیں کہ وہ اس جز کی حیثیت سے ترقی کرتا ہوا اس کل میں سما جائے اور اس میں مل جائے.
جی یہ بات قرآن مجید کی روح سے تو صریح شرک ہے، یعنی اس کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. اصل میں اگر آپ مادی اور نفس کا مطالعہ کریں تو ممکن ہے کہ آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس کائنات کو تخلیق کریں تو ہم نے کہا کہ ہو جا، تو یہ کلمہ یہ قول در حقیقت اس کائنات کو بنانے کا باعث بنا ہے، اس کے وجود میں آنے کا باعث بنا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک وحدت بھی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہی نقطہ ہے جس سے گویا یہ سب کچھ وجود پذیر ہو گیا
صادر ہو رہا ہے.
لیکن یہ کہ وہ ذات خداوندی ہے. دیکھیے اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں مسیحی عقائد پر تنقید کی ہے. وہاں یہی صورتحال ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ مسیح کا وجود کوئی الگ وجود ہے، بلکہ وہ ذات خداوندی کا ایک پہلو یا ایک پرتو ہے. گویا ذات خداوندی اپنی اصل حیثیت میں باپ ہے اور پھر وہ ایک صورت میں بیٹے کی شکل اختیار کر رہی ہے. تو یہ چیز جو اس کو قرآن میں صرف شرک قرار دے، یعنی اس توجیہ کو نہیں مانا. یہ بات نہیں مانی کہ دو ہم باتیں نہیں کہہ رہے بلکہ ایک ہی بات کے دو پہلوؤں کو واضح
کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کوئی حیاتیاتی یا بایولوجی کا ریلیشن شپ کی نفی کر رہا ہے، یعنی یہ بات تو نہیں ہے کہ قرآن نے جو نفی کی ہے وہ اصل اس بات کی ہے کہ اس طرح کا حیاتیاتی تعلق حضرت مسیح اللہ سے،
ہر بات اس کی نفی کر دی نا
جی،
یعنی یہ بتا دیا کہ ان کی حقیقت ذات خداوندی نہیں ہے، یہ بات واضح کر دی۔ تو اس عالم کی حقیقت بھی ذات خداوندی نہیں ہے، کلمہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے
جی، یہ بڑی اہم بات
حقیقت اس پورے عالم کی صورت اختیار کر لی ہے۔
یہ بڑی اہم بات ہے کہ کلمہ جو اللہ کا کلمہ ہے اس میں اور ان کی ذات کی معرفت میں کیا فرق ہے، ہم اس پہ مزید بات کرنا چاہیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ جائے صاحب، آپ بات ہی کر رہے تھے کہ یہ جو کائنات کا ظہور ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلمے سے ہوا ہے، تو ہم اگر کوئی کائنات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دراصل اللہ کے کلمے کو سمجھنے کی کوشش ہے، نہ کہ اس کی ذات کا علم حاصل کرنے۔
یعنی جو کثرت آپ کو نظر آ رہی ہے نفس اور مادہ دونوں کے تصرفات میں، اس کو اگر آپ ایک نقطے پر لے جائیں گے تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا امر ہے۔ کلمہ، امر، قول، یہ تین الفاظ قرآن مجید نے اختیار کیا۔ اب دیکھیے سیدنا مسیح کے بارے میں بھی یہی کہا ہے، کلمہ تم من ہو، یعنی ان کی حقیقت بھی یہی بتائی ہے۔ جب وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ وہ کوئی ذات خداوندی کا پرتو نہیں ہے، اس کے زلال میں سے نہیں ہے، ذات خداوندی نے یہ صورت اختیار نہیں کی، اسی کوئی مینیفیسٹیشن یا اس کا ظہور نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو مجسم ہو۔ تو کائنات کی حقیقت قرآن مجید نے یہ بتائی ہے، اس میں بھی ایک وحدت الوجود پائی جاتی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ وجود کے جتنے پہلو ہیں وہ اس وحدت پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ذات خداوندی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے وراء الورا ہے، اس کو اس کی اللہ تعالیٰ سے متعلق نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کی تخلیق ہے، نہ کہ خود ذات خداوندی کچھ تنزلات سے گزر کر یہ صورت اختیار کر گئی ہے۔ تو قرآن اس طرح کے تصور کو شرک قرار دیتا ہے۔
احمد جاوید صاحب، یہ تھوڑی سی وضاحت اور اس پہلو سے کہ جب ہم معرفت کی بات ابھی کر رہے تھے، عبادت کو ایک ذریعہ معرفت کے ہم سمجھتے ہیں، تو اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو جاننا چاہتے ہیں یا اس تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو تو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی ذات اس سے ماورا ہے کہ انسان اس کا حصہ بننے کی کوشش کرے یا اس کو اس طرح سے اپنے دائرہ ادراک میں لانے کی کوشش کرے۔ میں اس پہ آپ کی رائے بھی
ہاں یقیناً اللہ نے اپنے تعلق سے کی کوئی ایسی قسم روا یا ممکن نہیں رکھی جس سے اس کا غیب الغیب ہونا مجروح ہو۔ یعنی ہر بات کا آغاز یہاں سے ہوگا کہ اللہ کے تعلق کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو اس قاعدے کلیہ میں کسی بھی طرح کا استثناء نکالا جا سکے۔ تو اس وجہ سے معرفت جو ہے وہ تو وہ مطلب بے معنی چیز ہے اس حوالے، ہاں اس حوالے سے۔ باقی یہ کہ جیسے آپ نے ابھی وہ وحدت الوجود سے مطلب متعلق ایک سوال کیا، ایک سٹینڈرڈ جو وحدت الوجود ہے نا، کیونکہ وحدت الوجود کی تعبیرات میں کثرت بہت ہے، یہ میں ویسے ہی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی صحیح صورت کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، مطلب اس کی سٹینڈرڈ صورت کا بھی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ایک فلسفہ ہے اور دینی حقائق سے مانوس ہو جانے والی عقل کی آزاد فنکشننگ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ان کے یہاں یہ ہے کہ وحدت وجود جو کلمہ کن کے تحت ثابت ہوتی ہے وہ گویا جمع کثرت ہے۔
جاوید صاحب جو بات کہہ رہے ہیں
وہی ہے بالکل، کہ کلمہ جو ہے وہ مقوم وحدت ہے اور باقی سب موجودات اس کے اجزاء ہیں جو اصلاً واحد ہیں کلمے کی صورت میں۔ وجود کی ایک قسم وہ اور بتاتے ہیں کہ ایک وجود ہے جو ماقبل کن ہے، جو زمان و مکان کے اعتبارات کا محکوم نہیں ہے،
ان کے ظہور میں آنے سے پہلے سے
وہ ذات باری تعالی، تو ذات باری تعالی اپنے احوال وجود میں، اپنی تعریف وجود میں کسی شرکت کو گوارا نہیں کرتی، مطلب اس تعریف کے ساتھ کوئی اور وجود نہیں ہے، اس تعریف کے ساتھ وجود کی نفی کی جائے گی تمام موجودات، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ ان کے چیزوں کو دیکھنے کا انداز ایک سیٹ انداز ہے کہ ایک چیز حقیقی ہے، ایک چیز اعتباری ہے، یہ میں بہت آسان بنا کے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ وہ وجود کے مبحث کو جو کلاسیکل فلسفے کا سب سے بڑا اور بنیادی مبحث تھا جس کو کانٹ نے آ کے بدلا. اس نے کہا نہیں, اصل بحث علم میں ہے, وجود میں نہیں, اور یہ کانٹ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن بہرحال کلاسیکل فلسفیانہ روایات میں, چاہے وہ میٹافزیکل ہوں چاہے وہ آنٹولوجیکل ہوں, ان میں وجود کا مبحث ام المباحث کے طور پر مشترک ہے. اس کی یہ تشقیق بھی مشترک ہے کہ وجود کے دو درجے ہیں, ایک زمان و مکان کے اعتبارات کی حکومت کے تحت آتا ہے, زمان و مکان خود اعتبارات, اور یہ فلسفے کا مسلم ہے کہ زمان و مکان اعتبارات ہیں میری پرسپشن کے.
ٹھیک ہے, ان کی حقیقت نہیں ہے.
ہاں, خود کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی, وہ میری پرسپشن کے لمیٹنگ کانسیپٹس ہیں. یہ کانٹ کا ہے. کانٹ بہت صحت کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنے پہ قادر ہے. تو جو درجہ وجود اس دائرہ اعتبار سے, جہاں اعتبار فنکشنل ہے, اس سے اوپر ثابت ہے, ممتنع العلم ہے, منقطع الاشارات ہے, لیکن اس کا ثبوت اس بات کو متقاضی ہے کہ اسے وصف موجودیت میں بھی کسی کی شرکت لاحق نہ ہو. وحدت الوجود اسی کا کہیں متوازن اور کہیں غیر متوازن فلسفیانہ بیان ہے. تو اس کو اگر ہم وجود سے متعلق فلسفوں کی عالمی روایت میں رکھ کر دیکھیں تو فخر محسوس ہوتا ہے, اور اگر اس کو ہم شریعت اور دین کا تقاضا یا دین کا کوئی کمال بنا کے پیش کریں گے تو مطلب ظاہر ہے کہ پھر دین جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو جاتا
ہے. آج ہم نے عبادت اور معرفت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے کہ یہ موضوع ایسا نہیں ہے جس کو ہم ایک پروگرام میں اس کا احاطہ کر سکے. اس لیے ہم اس سلسلہ گفتگو کو اگلے پروگراموں تک بھی جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں بے حد شکر گزار ہوں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی کا کہ آپ تشریف لائے اور ہم نے اس مسئلے کو سمجھنے کی ایک کوشش کی. آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.